ہو سکے آگے آ جائیں, کیونکہ اب یہ تاریخ آخری ایام ہے, ظاہر ہے مجمع زیادہ ہوگا اس میں اور جگہ کی تنگی ہے. آپ سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں اور ہمارے ساتھ آپ ماشاءاللہ اچھا تعاون بھی کر رہے ہیں. آئیے, کچھ دنوں کی بات ہے اس میں, اور ہم تعاون کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. آپ آگے آ جائیں, بر محمد والے محمد صلوات. اعلانات کچھ اس طرح ہیں کہ آج بعد مجلس انشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ مشہور نوح خان علی جناب ندیم سرور صاحب بعد مجلس نوح خانی کریں گے, تو آپ تک اس کی اطلاع دی جاتی ہے. انشاءاللہ آج بعد مجلس وہ یہاں پر نوحہ پڑھیں گے. ظاہر ہے اس وجہ سے اور بھی رش ہوگا, تو آپ سے پھر تعاون کی درخواست ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے سمٹ کے آگے آ جائیں. ان مجالس کو جو علی جناب مولانا آغا سید موسیٰ رضا نقوی صاحب خطاب فرما رہے ہیں, اس کو آپ ہماری محفل مصطفیٰ کی جو سائٹ ہے اس پہ بھی اویلیبل ہے, zuljana.com پہ بھی اویلیبل ہے. جو حضرات اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ مجالس, آج کی مجالس انشاءاللہ شب میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی, آپ اس سے کل بھی استفادہ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آج بعد مجلس انشاءاللہ شبیہ تابوت جناب اون محمد برآمد ہوں گے, اور انشاءاللہ کل بعد مجلس جناب قاسم کے تبرکات اور ان کی شبیہ انشاءاللہ برآمد ہوگی. ساتھ ہی ساتھ پھر سے ہم ایک بار درخواست کرتے ہیں کہ جو باہر اپنی گاڑیاں پارک کر رہے ہیں اسے بہر مہربانی آپ خصوصی جو پارکنگ ہے آگے کی طرف پیچھے کی طرف اسے پراپر پارکنگ کریں, تاکہ کسی کو کسی قسم کی پریشانی اور کسی قسم کی شکایت انتظامیہ تک نہ آنے پائے. ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ یہاں سے امام بارگاہ کے پروگرام ختم ہونے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے ہال کو خالی کر دیں, امام بارگاہ کا سامنے کا جو حصہ ہے اسے خالی کر دیں, تاکہ اس کے بعد فوراً جو پروگرام شروع ہوتے ہیں انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. ظاہر ہم اسی امید کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ کی طرح ہم سے تعاون فرماتے رہیں گے. بر محمد وآل محمد صلوات.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين عزیزان گرامی, فلسفہ بعثت انبیاء میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بگڑے ہوئے معاشرے کو بہترین معاشرہ جو بنایا، آپ نے اصل جو برائیوں کا سبب تھا اس کی نشاندہی کرائی کہ اگر یہ برائیاں معاشرے میں ہیں تو ان کا سبب کیا ہے، اور ان کا سبب میں نے عرض کیا کہ یہ جو لینے کا، حاصل کرنے کا، پا لینے کا انسان میں فطری جذبہ ہے، یہ سبب بنتا ہے، لیکن تب جس وقت یہ اپنی حد کو پار کر جائے، اگر انسان اسے کنٹرول کر لے، یہ اعتدال میں یہ جذبہ رہے تو بہترین جذبہ ہے۔ پیغمبر اکرم نے واضح کر دیا کہ دیکھو اس جذبے کو اگر تم نے کنٹرول کر لیا، تمہاری دنیا آخرت سمر جائے گی، معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ اصل میں انسان کی جو لالچ ہے وہ سبب بنتی ہے کہ یہ فطری جذبہ اپنی حدود کو پار کر جائے۔ انسان نے اس دنیا میں بہت کچھ دیکھا ہے، تاریخ نے اسے بہت کچھ سکھایا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ عبرت حاصل نہیں کی۔ ہم سب کچھ مال کو سمجھ بیٹھے ہیں، مال ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اپنی جگہ، لیکن مال ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ بہت کچھ ہے، سب کچھ نہیں، جو ہم اسے سمجھ بیٹھے ہیں وہ سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مال آنے سے مشکلات حل ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ غور کریں کہ دنیا میں مال کتنا آ چکا، ایک وقت تھا خاندانوں کی جو تعداد ہوتی تھی 30-35 افراد پہ مشتمل خاندان ایک گھر میں رہا کرتے تھے، حقیقت ہے، لوگوں نے یہ دیکھا ہے جنہوں نے اس طرح کی زندگی کی ہے، وہ آج بھی یہاں موجود ہیں، ابھی کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا، یہ اب ماحول یہ ہو گیا ہے کہ سب جدا جدا۔ ایک سرپرست ہوتا تھا، کئی گھرانوں میں، زیادہ تر گھرانوں میں ایک کمانے والا ہوتا تھا اور دسیوں کھانے والے ہوتے تھے، کمائی کرنا بھی اس دور میں آسان نہیں تھا، مشکل تھا، دنیا نے اتنا ترقی نہیں کی تھی، پھر بھی لوگ زندگی کر رہے تھے، صلہ رحم بھی اس میں کر رہے تھے، سکون کی نیند بھی سو رہے تھے۔ آج جب وسائل ہمارے پاس آسائش و آرام کے زیادہ ہو گئے ہیں، آرام چلا گیا ہے، پہلے اتنا نرم بستر نہیں ہوا کرتے تھے لیکن انسان سکون سے سوتا تھا، پہلے اتنا آرام دہ سفر انسان نہیں کر پاتا تھا، گھوڑے پہ سفر ہوتا تھا، خچر پہ ہوتا تھا، یہ سواریاں تھیں، لیکن انسان آرام اور سکون میں تھا، چین میں تھا، مضطرب نہیں تھا، پریشان نہیں تھا۔ اگر کسی کی ماہانہ آمدنی 50 روپے تھی تو وہ بہت اچھی زندگی کرتا تھا، اب 50,000 بھی اگر ہو، 2-4 افراد ہوں گھر میں، تو اگر اس مال نے مشکلیں آسان کرنی تھی، جب یہ 550 روپے ایک گھرانے کو پال لیتے تھے، اب اس 50,000 کو کتنے گھرانے پالنے چاہیے تھے؟ ہم نے عبرت حاصل نہیں کی، کبھی سوچا ہی نہیں، بس زمانے کی دوڑ میں بھاگتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے رکو، سانس لو، دیکھو مشکل ہے کہاں، اس مشکل کو حل کرو۔ تم کماتے اسی لیے ہو تاکہ مشکلات حل ہوں، اور تو کچھ نہیں کرنا نا اس مال کا، اور تو کچھ نہیں کرنا نا، اچھی زندگی اس کے ذریعے کرنی ہے نا، سکون کی زندگی کرنی ہے، اور حق ہے ہر ایک کا، کرنی بھی چاہیے۔ یہ بتاؤ اس مال آنے کے بعد سکون آیا ہے یا سکون؟ عزیزان گرامی، مال کچھ نہیں ہے، اصل برکت ہے، ہمارے معاشرے سے برکت اٹھ گئی ہے، اس 50 روپے میں برکت تھی، اس 50,000 میں برکت نہیں ہے۔ یہ مال کب برکت والا بنے گا؟ جب پاکیزہ ہوگا، جب آلودگیوں سے پاک ہوگا۔ ہم سمجھے ہی نہیں ہیں۔ کاش جسے ہم نے آقا و مولا و رہنما مانا تھا اس کی کچھ سن لیتے، سن لیتے اس کی۔ ہم سب حاصل کرنے کے چکر میں ہیں، کبھی یہ بھی سوچا دین بھی حاصل کرنا ہے؟ کبھی سوچا تھوڑی دیر کے لیے کہ دین بھی حاصل کرنا ہے؟ یہ سب تو حاصل کرنا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ کبھی یہ سوچا دین بھی حاصل کرنا ہے؟ مولا سے یہ بھی پوچھنا ہے، مولا میں اپنی ان مشکلات کو کیسے حل کروں؟ سب سے بڑی ہماری مشکل پتہ ہے کیا؟ یہ میرا پیغام ہے آپ تمام بھائیوں کے لیے، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، ان چھوٹے بچوں کے لیے۔ جب بھی کوئی مشکل ہم پہ آتی ہے، جب بھی ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، معلوم ہے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اسباب کی طرف بڑھتے ہیں، مسبب الاسباب کی طرف فکر نہیں کرتے۔ فرض کریں مال کی ضرورت ہے، پریشان ہو گئے بھائی، مقروض ہو گئے، کسی دوست کو فون کریں گے، کسی عزیز کے پاس جائیں گے، بھائی کے پاس جائیں گے، اپنے آفس میں جا کے ایک درخواست لمبی چوڑی لکھ کے، منہ نیچے جھکا کے لون کی درخواست کریں گے، یہ سب کریں گے۔ لیکن معلوم ہے، تو آپ کہیں گے مولانا اور کیا کریں، جب ہم مقروض ہو گئے ہیں تو بالآخر یہ قرضہ جب دینا ہے، ادا کرنا ہے، تو کیا کریں ہم اس کے علاوہ؟ عزیزو، سب سے پہلا قدم یہ اٹھائیں کہ وضو کریں، مصلی عبادت پہ جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور کہیں کہ بار الہ، مشکل میں آ گیا ہوں، تجھے واسطہ ہے اہل بیت کی عظمت و طہارت کا، ان کے صدقے میں میری مشکل کو آسان فرما۔ جب بھی مشکل آئے پہلے اس کی چوکھٹ پہ جھکنا ہے، اہل بیت کا واسطہ دینا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے پھر ہم جو بھی قدم اٹھائیں گے یقین کریں رب العزت کی مدد ہوگی، پھر در بدر بھٹکنا نہیں پڑے گا۔ ممکن ہے کوئی خود سے کہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے حالات صحیح نہیں ہیں، ابھی یہ رکھ لو، جب ہو دے دینا۔ شاید مانگنا بھی نہ پڑے، کیونکہ اس سے مانگا ہے کریم سے، وہی رستہ بھی بنائے گا۔ کبھی ایسا کرتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں کرتے تو دین نے تو ہمیں یہی سکھایا ہے، جب بھی مشکل آئے کس کے پاس جاؤ؟ اپنے خالق و مالک کے پاس جاؤ۔ رب العزت فرماتا ہے حتیٰ تمہیں اگر نمک کی بھی ضرورت ہو، کسی اور سے مانگتے ہو تو میرے حق میں جفا کرتے ہو۔ میں خالق و مالک تمہارا احترام چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی سے جا کے مانگو، اور وہ بھی اپنے جیسے فقراء سے۔ سب سے پہلے کیا کریں؟ یاد کریں، جب بھی کوئی مشکل ہے کسی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، گھر میں کوئی اور پریشانی ہو، بچی کے حوالے سے، بیٹے کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، کسی اور معاملے سے، خدا را اپنی زندگیوں میں یہ چیزیں لائیں، اور مشکل بھی نہیں ہے۔ وضو کریں، 1 منٹ 2 منٹ کے لیے مصلی پہ چلے جائیں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، شہزادی کا واسطہ دیں رب العزت کو، مسئلہ کیسے حل نہیں ہوتا؟ ہم نے رستہ صحیح انتخاب نہیں کیا، کیونکہ احادیث قدسی میں ہے، رب العزت کہتا ہے جو مجھے چھوڑ کے اپنے جیسے فقراء کے پاس جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے پھر میں اسے اسی کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہر جگہ سے تھک گئے، ہر جگہ سے نہ ہو گئی، اب جناب عباس کا علم تھامتے ہیں۔ سب سے پہلے تھامنا تھا جناب عباس کا علم، کیونکہ جناب عباس سب سے زیادہ طاقت و قدرت رکھتا ہے، باب الحوائج ہے۔ ہم جب سب جگہوں سے تھک جائیں گے، اچھا بیمار ہوئے کہاں جانا ہے؟ یقیناً ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، لیکن پہلے مصلی عبادت پہ چلے جاؤ، بار الہ، جس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں اسے نور عطا کرنا، یہ میری بیماری کو سمجھ جائے، میرا صحیح علاج کر پائے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، لیکن اصل میں اس کی خدمت میں پہلے چلے جاؤ، بار الہ، اگلے مسائل آسان کر دینا۔ 3 منٹ لگیں گے، 3 نہیں تو 5، 5 منٹ میں یہ سودا گھاٹے کا سودا ہے۔ خدا را اپنی زندگیوں میں یہ چیزیں لائیں۔ دین یہ دین دینے آیا ہے، لینے کچھ نہیں آیا. پیغمبر اکرم نے جادو کے ذریعے نہیں، اعلی اخلاق حسنہ کے ذریعے، بہترین باتوں اور بہترین اعمال کے ذریعے بہترین معاشرہ بنایا. وہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے ان میں رشتہ اخوت میں انہیں پرو دیا. اور علامہ شبلی نعمانی سیرت النبی میں فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو جو بھائی بنایا اس کی تینت کو دیکھ کے بنایا. کوئی بھی رشتہ ایسے نہیں بنایا کہ ایسے ہی کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا ہو، بلکہ ہر ایک کی تینت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھائی بنایا. جناب ابو بکر کو جناب عمر کا بھائی بنایا، تینت اور اس کے اندر کو، اس کے باطن کو دیکھتے ہوئے اس کا بھائی بنایا. جناب ابو بکر کو جناب عمر کا بھائی بنا دیا. اسی طریقے سے رشتے جوڑتے رہے. جب سب کے رشتے جوڑ چکے، امیر المومنین تشریف فرما تھے، بلایا، کہا یا علی انت اخی، یا رسول اللہ سب سے پہلے بناتے. کہا نہیں، سب سے پہلے بناتا تو کسی کو سمجھ نہیں آتا. میں کہوں گا جناب شبلی نعمانی سے واقعا تم نے حد دیکھا، یہاں حق ادا کر دیا کہ ہر ایک کو اس کی تینت کے مطابق بنایا. علی کو آخر میں بلایا، کہا یا علی انت اخی فی دنیا والآخرہ، علی تم میرا، علی تم میرا بھائی ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. عزیزو یہ معاشرہ کل میں نے آپ کو عرض کیا کیسے بنا. پیغمبر اکرم نے اسی لینے والے جذبے کو تریاق بنا دیا، اس کو دینے میں تبدیل کر دیا. اور میں کل عرض کیا کہ جب بھی ہماری مجلس محافل تمام ہوتی ہیں، اگر تبرک بٹنا ہو، ایک در پہ ہو تو بھیڑ ہوتی ہے، شور ہے، ہنگامہ ہے، لیکن اگر یہ در زیادہ ہو جائیں، دو دروازے کھول دیے جائیں، تین کھول دیے جائیں، چار کھول دیے جائیں، پانچ کھول دیے جائیں، 14 دروازے اگر کھول دیے جائیں، 14 عطا کرنے والے ہوں، تو پھر سکون سے ہر کوئی اپنا حصہ لے جائے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لیکن جب یہ تبرک بانٹا جاتا ہے، ایک وہ ہے جو تبرک نیاز کرتا ہے، اور کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو تبرک کو بانٹتے ہیں. ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک نہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو تبرک کرنے والے کے مخلص اور وفادار ہوتے ہیں، بھیڑ جتنا بھی زیادہ ہو آخر میں تبرک بچا کے دے دیتے ہیں. یہ تبرک کرنے والے کے کیا ہوتے ہیں؟ وفادار ہوتے ہیں. مٹھی ایسے کریں گے جب اس کے ہاتھ پہنچے گی تو معلوم ہوگا کہ جتنا بھیڑ ہو، جتنا مجمع ہو، یہ تبرک بچا کے دکھائیں گے. کچھ ہوتے ہیں جو مومنین کے مخلص ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں. اور ویسے مومنین بھی ماشاءاللہ شروع سے سمجھدار ہیں. اس وقت جب دیکھتے ہیں رشتے بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور انکل انکل مجھے پہچانا، ماموں مجھے، میں تو اس طرح آوازیں کر کے، بھائی جو جو رشتہ یاد آتا جائے وہ رشتہ اس سے جوڑتے جاتے ہیں جو تقسیم کر رہا ہوتا ہے. یعنی جب لینے کی باری آتی ہے تو رشتے جوڑے جاتے ہیں، جب حوث ہو تو انسان رشتے جوڑتا ہے. پھر کسی نہ کسی طریقے سے رشتہ جوڑنا ہے. اگر حبیب خدا سے کچھ چاہیے ہو، مقام اور رتبہ چاہیے ہو، پھر جو رشتہ بنے بنا دینا ہے. عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم نے کہا یہ جو لینے کا جذبہ ہے، یہ انسان کو اگر مہار نہ کیا جائے، اپنی حد میں نہ رکھا جائے، یہ نہایت خطرناک ہے. کیونکہ انسان جب تک حق سے ملتا ہے لیتا ہے، جب دیکھتا ہے حق اس کا حق سے صحیح رستے سے نہیں مل رہا، پھر غلط رستہ اختیار کرتا ہے. یہی وہ جگہ ہے جو امتحان کی جگہ ہے، یہی صبر کرنے کی جگہ ہے، یہیں رب العزت کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی جگہ ہے، توڑنے کی جگہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان رشتہ توڑ بیٹھتا ہے۔ اچھا صبر کرے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے مولانا اس دور میں اور آپ صبر کی تلقین کر رہے ہیں، آپ مروانا چاہتے ہیں ہمیں۔ عزیزوں مجھے یہ بتاؤ، یہ پوری کائنات کس کے اختیار میں ہے؟ خالق و مالک کے اختیار میں، اور تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے نا، اس خالق و مالک کے اختیار میں ہے۔ جتنا اس کے پاس ہے کسی کے پاس ہے؟ جتنا وہ قدرت و طاقت رکھتا ہے کوئی رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ تو اس کا قرآن میں یہ اعلان ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ خود خدا کی ذات ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ دعائے عرفہ میں میرے اور آپ کے آقا و مولا جس کے ایام غم منا رہے ہیں، یہی تو ہے، جسے تو مل گیا اسے سب، اور جسے تو نہیں ملا یہ پوری دنیا بھی مل جائے خسارے میں ہے۔ یہ جب انسان دو راہے پہ کھڑا ہوتا ہے نا، فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی راہ اپنائیں، خدا سے رشتہ جوڑنا، شیطان تو وسوسے ڈالے گا، فقیر ہو جاؤ گے، وہ ہو جاؤ گے، لے لو پھر انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، صدقہ کر دینا، یہ کر دینا مال حرام سے۔ عزیزو اصل برکت اٹھ گئی ہے معاشرے سے، مال کی بلندی آپ لوگوں نے تو باقی 19 یہاں زیادہ دیکھی ہے نا، دیکھا ہے لوگ کس طرح پرواز کر رہے تھے، اس بلندی کو بھی دیکھا، لیکن جب امتحان کا وقت ان کا آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ جو کام کر رہے تھے ان کے پاس آدھے تو اضافی ہیں اس وقت، کیوں؟ جبکہ میں اتنا تو جانتا ہوں جو کمپنی یہاں ہیں 3-4 سال برداشت کر سکتی تھی اپنے ملازمین کو، کاش اس وقت خدا سے تجارت کی ہوتی، یہ تو امتحان کا وقت ہے، یہ تو وقت تھا جو امتحان کا وقت تھا، اب خدا سے رشتہ جوڑنا تھا، بارہ الہ تیری مخلوق ہے، ان کے ذریعے میں نے بہت کمایا ہے، اب تو نے امتحان میں مجھے رکھا ہے، بارہ الہ اپنی خاطر نہیں تیری خاطر، جو میرے پاس ہے ان کے ساتھ مل بانٹ کے کھاؤں گا۔ کاش ایسا کرتے، اگر ایسا کرتے پھر دیکھتے کہ پوری دنیا مصیبتوں میں مبتلا رہتی، وہ مشکل کشا بنے رہتے۔ اچھا پیغمبر اکرم نے اس کو یہ جو جذبہ ہے کیسے وہ کیا؟ ایسے تو ہوتا نہیں، میں نے کل بھی کیا کہا آپ کی خدمت میں کہ یہ چیزیں بچوں سے سیکھنے کی ہیں، ان کی فطرت بہت اجلی اور پاکیزہ اور صاف ہوتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپنے بچے کو کوئی کھلونا، کوئی غبارہ وغیرہ دلائیں، آپ کے گھر میں آپ کا کوئی دوست آئے، اس کے بچے بھی آئیں، بچے چاہتے ہیں کھلونا لیں، ہر گھر میں ہوتا ہے، جس گھر میں بھی بچے ہیں اور کھلونے ہیں، اگر دوست آ گیا اس کا بچے آ گیا تو اس کا بچہ بھی فوراً کھلونا لینا چاہے گا، تو اس وقت انسان مہمان نوازی کا حق بھی یہی ہے، اپنے بچے کو اشارہ کرتا ہے کہ دے دے، اور بچہ مانتا ہی نہیں ہے، اسے آنکھیں دکھاؤ، غصہ کرو، گھورتے رہو، بچہ نہیں دے گا۔ اچھا یہی بچہ جو نہیں دے رہا، یہ کھلونا اپنا نہیں دے رہا، اپنا غبارہ نہیں دے رہا، آپ اٹھیں ایک اور کھلونا بازار سے لیں، اس سے بہتر لیں، اس سے اچھا لیں، اس سے زیادہ رنگین لیں، کیونکہ بچے کو رنگ پسند ہوتے ہیں۔ اب گھر میں آئیں، اس کو یہ کھلونا دکھاتے ہوئے کہیں، جیسے ہی دکھائیں گے ممکن ہے کچھ بچے تو اتنے تیز ہوئے کہیں بابا یہ اسے دے دوں، جو اس کے ہاتھ میں ہے کہے گا بابا یہ اسے دے دوں، بھائی کو دے دوں، فوراً لپک کے جائے گا، وہ اسے دے دے گا تاکہ یہ جو اس سے بہتر ہے مجھے دیا جائے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، پیغمبر اکرم نے اسی فطرت سے فائدہ اٹھایا ہے، کہا دیکھو تم اپنے جیسوں کو دو، خالق و مالک سے لو، ہم سب کے سب فقیر ہیں، وہ غنی بذات ہے، اچھا وہ کیا دے گا، ہم تو دے دیں، اسی دنیا میں عطا کرتا ہے، کتنا؟ ایک کے بدلے حد عقل 10، کم سے کم ایک کے بدلے 10، اس کا نظام قدرت ہی ایسا ہے، لیکن ہم نے کبھی ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کیا، نہ اس کی مخلوق پہ غور کیا، نہ اپنی زندگیوں پہ غور کیا، یہ بھی غور نہیں کیا کہ بغیر لباس کے اس دنیا میں آئے تھے، اس نے عطا کیا ہے سب، کبھی سوچا ہی نہیں. اس کا نظام قدرت یہ ہے، اس کی سنت میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آنے والی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، رب العزت کی سنت میں تبدیلی نہیں آنے والی. اس کا نظام قدرت کیا ہے؟ اس کا نظام قدرت یہ ہے کہ اگر اس خاک کے سینے کو چیر کے گندم کے ایک دانے کو ڈال دو جو تم نے خاک میں ملا دیا ہے، لیکن اس کا نظام ایسا ہے، اس کے نظام کے مطابق تم نے اسے خاک میں ملایا ہے، وہ ایک کے بدلے 700 عطا کرتا ہے. ایک کے بدلے کتنے؟ کاش اس بات کو سمجھیں، اس نے یہ نظام بنایا ہمارے لیے کہ دیکھو اس کو، دیکھو فکر کرو سوچو میرے عطا کرنے کا سلسلہ، دیکھو پھر اس کے مطابق وہ. ہمیں یقین ہی نہیں، ہماری جیب میں ہاتھ جاتا ہی نہیں ہے. کس پہ یقین نہیں ہے؟ خالق و مالک پہ. اب کہ مولانا کب عطا کرتا ہے؟ وہ بے مانگے عطا کرتا ہے اور ضرورت اور وقت سے پہلے عطا کرتا ہے. ایک جو مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ ہم احسان فراموش ہیں رب العزت کے مقابلے میں. اگر دنیا میں کوئی ہم پہ احسان کرتا ہے اسے یاد رکھتے ہیں، جب بھی وہ سامنے آتا ہے اسے یاد کرتے ہیں، اگر کوئی اس کا نام لیتا ہے کہتے ہیں اس کے میرے اوپر بہت احسان ہے. لیکن جو مالک حقیقی ہے اس کے احسانات کو ہم فراموش کیے ہوئے. رب العزت عطا کرتا ہے، کب عطا کرتا ہے؟ جب ہم شکم مادر میں تھے. کتنی تاریکیوں میں تھے؟ حد عقل 3 تاریکیوں میں تھے. اس میں رب العزت نے عطا کیا یا نہیں کیا؟ وہاں کون تھا کھلانے والا، ماں یا خالق و مالک؟ ماں کی شکم میں تھے ہم، لیکن عطا کرنے والا وہاں بھی کون تھا؟ مالک، خالق، رب العزت، وہ عطا کرنے والا تھا. اچھا وہاں عطا کیا، اب ہم دنیا میں آنے والے تھے. وہ چیزیں جو ہمیں دنیا میں آنے کے بعد ضرورت تھی شکم مادر میں عطا کر دیں. شکم مادر میں اس نے ہمیں پاؤں عطا کیے. کسی نے وہاں چلنا تھا یا کوئی چلا ہے آج تک شکم مادر میں؟ وہاں اس نے ہاتھ عطا کیے. ہاتھ سے کسی نے کوئی کام انجام دینا تھا شکم مادر میں؟ آنکھیں عطا کی. وہاں کسی نے کچھ دیکھا ہے؟ کان عطا کیے، ناک عطا کی، زبان عطا کی. یہ پورا اعضاء و جوارح عطا کیے کہاں؟ شکم مادر میں. ان کی ضرورت کہاں تھی؟ دنیا میں. وقت سے پہلے دیا یا نہیں دیا؟ اور بے مانگے دیا یا نہیں دیا؟ ہم شکم مادر میں ہیں، ہماری غذا کا انتظام دنیا میں آنے سے پہلے کیا یا نہیں کیا؟ اور غذا کا انتظام بھی جو اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے زیادہ ہمارا خیال رکھنے والی شخصیت تھی ماں، اس کے پاس ہمارا رزق رکھا. کس کے پاس رکھا؟ ماں کے پاس رکھا. یہ دودھ کا انتظام کسی اور کے پاس ہوتا تو کئی بھوکے مر جاتے. جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہے اس کے پاس انتظام کیا. ایمانداری سے بتاؤ، یہ سب بے مانگے عطا کیا یا نہیں کیا؟ وقت سے پہلے عطا کیا یا نہیں کیا؟ یہ تو ہم ہیں، جیسے بڑھتے گئے اس خالق سے دور ہوتے. اس نے تو بتایا کہ تمہارا رزق میرے عہدے ہے، میرے ذمے ہے. ہم نے پتہ کیا کیا؟ جو رب العزت کی ذمہ داریاں تھی اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جو ہماری تھی کہتے ہیں اللہ معاف کرے گا، کوئی نہیں، وہ بخشنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. جو اس کی ذمہ داری تھی خالق کی، رزق اس نے عطا کرنا تھا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فرماتے ہیں رزق انسان کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت. موت سے کوئی بچ سکا ہے؟ رزق بھی ملنا ہے. کوئی اس سے رزق بھاگے گا نہیں، بلکہ رزق ہمارے آپ کے پیچھے بھاگتا ہے. ہم نے رستہ بھلا دیا کہ وہ عطا کرنے والا ہے، وقت سے پہلے عطا کرنے والا ہے، ضرورت سے زیادہ عطا کرنے والا ہے. جب اس نے بے مانگے عطا کیا ہے تو وعدہ کرنے کے بعد عطا نہیں کرے گا. وہاں تو نہ ہم نے مانگا پھر بھی اس نے عطا کیا، اور کیسی دولت دی؟ سب سے بڑی جو دولت دی ہے عقل و شعور کی دولت. یہ دولت سب کو دی ہے. یہ دولت کوئی خرید سکتا ہے دنیا میں؟ عقل و شعور کی دولت اسی وقت اس نے عطا کی. یہ آنکھیں، اس نے کہا دیکھو یہ قیمتی ترین چیزیں اگر تمہیں دے رہا ہوں، ان کا کوئی نعم البدل ہے دنیا میں؟ ان کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ کہا دیکھو تمہیں اتنی قیمتی چیزیں دے رہا ہوں جو ان سے کم قیمت ہے، وہ بھی بے درجے اولا تمہیں دوں گا، لیکن میرے در پہ رہنا. ہم نے وہ در ہی چھوڑ دی. پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے جیسوں سے حل کرانا چاہتے ہیں، جاؤ ضرور جاؤ، پہلے اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ. اس کا عطا کرنے کا سلسلہ عجیب ہے. اس نے عطا کرنے والے کو بھی عزت دی ہے اور لینے والے کو بھی عزت دی ہے. اس کا نظام ہی ایسا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام، جب بھی کسی مانگنے والے کو، ضرورت مند کو عطا کیا کرتے تھے، اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا کرتے تھے. اصحاب نے کہا یا ابن رسول اللہ، آپ عطا کرنے والے ہیں، اس کا حق بنتا ہے وہ آپ کے ہاتھوں کو چومے. آپ اس کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں. کہا تمہیں نہیں معلوم، یہ میں اس کے ہاتھ پہ نہیں، اپنے خالق و مالک کے ہاتھ پہ رکھ رہا ہوں. یہ اس کا ہاتھ نہیں ہے، میرے خالق و مالک کا ہاتھ ہے. میرا خالق و مالک کہتا ہے جب تم عطا کرتے ہو کسی کو، میرے ہاتھ پہ پہلے آتا ہے، اس کے پاس بعد میں جاتا ہے. لینے والے کو کتنا عزت دی. اب مجھے فقط ایک بات کرنی ہے جو پہلے آپ کو عرض کی، اس سے جوڑنا ہے. اگر ہم خاک میں ملا دیں تو ایک کے بدلے 700 عطا کرتا ہے. اگر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیں جو خاک میں ملانے پہ اتنا دیتا ہے، اپنے ہاتھ پہ رکھنے والے کو کتنا عطا کرے گا؟ ہم نے کبھی سوچا نہیں. آپ کہیں ہم دیکھتے ہیں بہت سے دینے والے ہیں لیکن ان کو اتنا نہیں ملتا. آپ کو نہیں معلوم جو دینے والے ہیں، کاش اس کے لیے دیں. انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا ہے، جیب میں ہاتھ جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، بھائی کوئی دیکھے تو میں دوں. تو یہ خدا کے لیے تھوڑی ہوا. یا ہاتھ وہ کرے گا اندر، ڈھونڈتا رہے گا کہ وہ چھوٹی نوٹ آئے تو دوں. مٹھی بند کر کے بھی جب دیتا ہے، اب مطمئن رہیں یہ اس کی آبرو کو نہیں دیکھنا چاہتا. یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا کہ دیا کیا ہے تو شرمندگی ہوگی. کاش ہم اس کے لیے دیں. اس کے لیے جنہوں نے دی، رب العزت نے ان کے لیے سورہ نازل کر دی. وہ ذات حق جب اس کے لیے کوئی عطا کرتا ہے تو ذات حق بہت ہوا ہے. جناب آدم علی نبینا وآلہ وآلہ السلام اس دنیا پہ آ چکے ہیں. اس دنیا میں آنے کے بعد، بہشت میں وہ وقت گزارنے کے بعد، زمین پہ تشریف لے آئے. اپنے کیے پہ نہایت نادم ہیں. اہل بیت کا توسل کر کے اپنی بخشش کا سامان کرا چکے ہیں، توبہ قبول ہو چکی ہے، اپنے ٹھکانے پہ موجود ہیں. کسی وقت جناب جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے سلام کیا، کہا اے آدم، رب العزت فرما رہا ہے اگر کسی دن مجھے بھوک لگے اور میں بھوکا ہوں، تیرے در پہ آ کے دستک دوں، مجھے کھانا کھلائے گا؟ جیسے ہی یہ سوال سنا، کہا جناب جبرائیل سے، جبرائیل کیا کہتے ہو تم؟ وہ رازق ہے، میں مرزوق ہوں، وہ عطا کرنے والا ہے، میں اس کے سامنے بھکاری ہوں، اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا مالک و خالق ہے. یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ابھی اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا دوسرا سوال کر دیا. ہاں رب العزت کہتا ہے کبھی تمہارے در پہ آؤں اور مجھے پیاس لگی ہو, میں پیاسا ہوں, مجھے پانی پلاؤ گے؟ کہا جبرائیل مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم کیسے سوال لے کے آج آئے ہو, میں ہوتا کون ہوں اسے دینے والا, میں تو محتاج ماز ہوں, وہ غنی بذات ہے اور اسے پانی کی حاجت نہیں ہے, یہ دریا یہ سمندر یہ بارشیں سب اس کی عطا ہیں. کہا رب العزت کہتا ہے کہ اگر میں آؤں اور کہوں میں بے لباس ہوں لباس دو گے؟ جناب جبرائیل نے کہا مجھے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آ رہی, تم کیا کہنا چاہتے ہو, میرے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے, خالق و مالک کو ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی, احتیاج ہی نہیں ہے, وہ میرے در پہ کیوں آئے گا؟ کہا رب العزت نے پیغام دیا ہے, اے آدم خود بھی سن لو اور اپنی نسل تک یہ پیغام پہنچا دو, جب تمہارے در پہ کوئی بھوکا آئے کوئی پیاسا آئے کوئی لباس مانگنے آئے, یہ نہ سمجھنا میرا بندہ آیا ہے, میں نے اپنے بندے کو بہت عزت دی ہے, تم یہ سمجھنا کہ تمہارا خالق و مالک تمہارے در پہ سوالی بن کے آیا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صل علی محمد و علی محمد. لیکن لینے والے کو بھی عزت دی ہے, لینے والے کو بھی عزت دی ہے, کہا تم اسے نہیں دے رہے مجھے دے رہے, تمہارا اس پہ کوئی احسان نہیں ہے, تم میرے ساتھ تجارت کر رہے ہو. اور دینے والے کو بھی عزت دیے, کہا کہ تم معمولی ہاتھ میں نہیں دے رہے, رب العزت کے ہاتھ میں دے رہے ہو, تمہارا مقام بہت بلند ہے. کاش ان چیزوں کو ہم سمجھتے, ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لاتے. ہماری زندگی میں ہیں بھی تو یا دیتے وقت ریاکاری ہوتی ہے, یا کچھ مدت کے بعد ہم سے یہ عمل چھن جاتا ہے, کچھ مدت کے بعد جسے ہم نے دیا ہوتا ہے اس کے حالات تھوڑی بہتر ہوتے ہیں, وہ ہمارے سامنے اپنی گاڑی تیزی سے بھگا کے جا رہا ہوتا ہے, یہ وہی بھیک مانگتا ہے. جملہ کہا نہیں, وہ تو گیا کیونکہ تم نے اگر خدا کے لیے کیا تھا تو پھر اس کو تانا کس بات تھا, اگر اس کے لیے کیا تھا تم نے جو توہین کی ہے یہ اس مال سے کہیں زیادہ بری ہے. کاش ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اہل بیت کے گھرانے نے یہی چیزیں سمجھائیں گی, جو بھی در پہ گیا ہے خالی ہاتھ نہیں, اور سب کے سب عطا کرنے والے ہیں, ان میں چھوٹے بڑے مرد خواتین سب عطا کرنے والے ہیں. آج کس کی عطا مجھے پڑھنی ہے؟ شہزادی زینب کی عطا پڑھنی ہے. آج ہمیں کس کا پرسہ دینا ہے؟ جناب عون محمد کا پرسہ دینا ہے. اور یہ پرسہ کس کس کو دینا ہے؟ میرا دل کہتا ہے کہ جناب ابو طالب کو دینا ہے, جناب جعفر کو دینا ہے, رسول خدا کی خدمت میں عرض کرنا ہے, مولا علی کی خدمت میں پرسہ دینا ہے. کس کا پرسہ؟ اون محمد کا پرسہ. اپنے وقت کے امام کو پرسہ دینا ہے. عزیزو عجیب قربانی دی ہے شہزادی زینب نے. اب غور کرو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رہ گیا, جناب عباس کا, جناب فضل بچ گیا, مولا حسین کا, زین العابدین اور باقر بچ گیا, زینب کا کوئی نہیں رہا. رشتہ لے کے جناب عبداللہ کے آئے, مولا نے جا کے شہزادی سے پوچھا, بیٹا یہ رشتہ تمہیں منظور ہے؟ تمہاری طرف سے کوئی شرط ہے؟ کاش ہم ان چیزوں کو سیکھتے. امیر المومنین سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ کہتے کہ مجھ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. بیٹی کا رشتہ آیا ہے، میں سب سے بہتر جانتا ہوں، میں خود اس رشتے کو ہاں کر دیتا ہوں۔ کہا نہیں، دیکھو ایسا نہیں کرنا، جب میں خود سے فیصلہ نہیں کر رہا کل کو تم بھی نہیں کرنا۔ بیٹی سے پوچھنا، اس کا حق اسے دینا، ہاں اگر سمجھانا ہے اسے ضرور سمجھانا، لیکن ایسا نہ کرنا کہ خود سے ہاں کر دینا اور خود سے نہ کر دینا۔ بیٹیوں کا حق ہے ہم پہ۔ بیٹی سے یہ بھی پوچھا، یہ بھی پوچھا، بیٹی تمہاری کوئی شرط ہے اگر تمہیں قبول ہے تو؟ ہاں بیٹا، کہا بابا قبول بھی ہے اور شرط بھی ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہا بابا شرط یہ ہے کہ اگر زندگی میں جب بھی میرا بھائی سفر پہ جائے گا، میرا امام سفر پہ جائے گا، میں ساتھ جاؤں گی۔ اور کہا بابا آپ کو معلوم ہے مجھے بھائی سے محبت بہت ہے، آپ عبداللہ سے کہہ دیں میں ہر روز حد عقل ایک بار اپنے بھائی کو دیکھنے ضرور جاؤں گی۔ عزیزوں، ہمیں پیغام دیا ہے، زینب نے بتایا کہ دیکھو حسین وہ ہے جس کے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ مولا نے جا کے ہاں کر دی۔ اب وقت آ گیا روانگی کا۔ جناب عبداللہ مکہ کا ساتھ تھے۔ مکہ میں بیان کیا جاتا ہے آپ کی طبیعت بہت ناساز تھی، آپ بہت علیل تھے۔ جب 8 ذوالحجہ کو مولا حسین نے حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں بدلا ہے، عزیزو میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، یہ کوئی حسین سے پوچھے مکہ چھوڑنا کتنا سخت تھا۔ یہ قافلہ چلا، یہ قافلہ جب مسجد تنیم جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا جہاں سے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، جب مسجد تنیم کے پاس پہنچا تو کسی نے کہا کسی سوار کے آنے کی خبر ہے۔ دیکھا ایک سوار بہت تیزی سے آ رہا ہے اپنی سواری پہ۔ مولا نے قافلے کو روک دیا، کہا عباس دیکھو کون ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو جناب عبداللہ ہیں۔ اچھا جب قافلہ روکا، شہزادی زینب نے جناب فضلہ سے پوچھا یہ قافلہ کیوں روکا ہے؟ کہا کوئی آ رہا ہے، آپ کے بھائی نے قافلے کو روکا ہے کہ کہیں ان سے ملنے نہ آ رہا۔ کہا ماں فضلہ جا کے دیکھو ذرا کون ہے۔ جناب فضلہ نے آ کے کہا جناب عبداللہ آپ کے شوہر آئے ہیں۔ فوراً ذہن میں خیال آیا مجھے لینے آئے ہوں گے۔ جناب عبداللہ نے آ کے مولا کی خدمت عرض ادب کیا اور کہا اجازت ہے؟ کہا کیوں نہیں، تمہاری اہلیہ ہیں، تم جا کے بات کرو۔ جناب عبداللہ آئے، سلام کیا، سلام کا جواب دینے کے بعد شہزادی سے برداشت نہ ہوا، کہا عبداللہ دیکھو اگر مجھے لینے آئے ہو تو تم میرے شوہر ہو، تمہاری بات کو میں ٹال نہیں سکتی، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، لیکن یاد رکھنا زینب کا جنازہ جائے گا، زینب کا جنازہ تو جائے گا، زینب تمہارے ساتھ نہیں جا پائے گی۔ جیسے ہی کہا جناب عبداللہ نے کہا کیسی بات آپ کرتے ہو، دیکھو میں 2 فرزند لایا ہوں، میں اپنے 2 فرزند جو لایا ہوں، تمہارے جج سے مجھے یہ خبر ملی تھی کہ جب بھی کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو صدقہ دیا کرتے ہیں، یہ دونوں بیٹے لایا ہوں، جب تمہارے بھائی پہ مشکل آن پڑے ایک میری طرف سے ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ شہزادی زینب دونوں بچوں کو لے کے چلی کربلا میں، جب عاشور کے دن، جب اصحاب و انصار چلے گئے رات دن کے وقت، شہزادی مصلی عبادت پہ بیٹھی ہیں، اپنے بیٹوں کو سمجھا رہی ہے، دیکھو تمہیں قاسم سے پہلے قربان ہونا ہے، دیکھو تمہیں اکبر سے پہلے قربان ہونا ہے، جب تک تم ہو میرے اکبر پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ دونوں بچے ہیں، سن کم ہے لیکن جعفر کے پوتے ہیں، بار بار کہتے ماں ہمیں ماموں سے اجازت تو دلا دو، پھر ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ علی کے شعر کیسے ہوا کرتے ہیں۔ یہ شہزادی آئی، بھائی سے اجازت لی، مولا نے سر جھکا لیا، کہا زینب بھائی تم سے بہت شرمندہ ہے، کہا ایسی بات نہ کرو، انہیں میں اکبر و قاسم پہ قربان کرنے آئی ہوں۔ مولا نے اجازت دی، جناب عباس نے تیار کرایا، اب دونوں شہزادوں میں سے ایک کو جناب عباس نے سوار کرایا، ایک کو مولا نے سوار کرایا۔ ان کو سوار کرانے کے بعد جناب عباس ایک ٹیلے پہ چلے گئے اور دونوں کو بار بار کہنے لگے دیکھو میری لاج رکھ، دیکھو میری لاج رکھنا، اپنے دادا جعفر کی لاج رکھنا۔ دونوں شیروں نے کہا جب تک ہم ہیں ہمارے آقا مولا کی طرف کوئی دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ دونوں شیر آئے، دونوں جب میدان میں آئے دونوں نے رجس پڑھے اور دونوں نے کہا جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لے، ہم جعفر کی اولاد ہیں، ہم علی کی کچار کے شیر ہیں، ہم جس پہ حملہ کرتے ہیں موت اسے فرصت نہیں دیتی۔ یہ کہنے کے بعد دونوں شیروں نے حملہ کیا، حملہ کرتے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا دفاع بھی کرتے جاتے ہیں، انہوں نے تقریباً 31 ملعونوں کو واصل جہنم کیا۔ جب یہ کر چکے تو ایک ملعون نے کہا ان دونوں کو جدا کرنے کی کوشش کرو، جب تک یہ ساتھ رہیں گے یہ علی کے شیر ہے، یہ معمولی فرد نہیں ہے۔ یہ کہا، کوشش کی گئی، دونوں بچوں میں جدا ہی ڈالی گئی۔ اب جب جدا ہوئے ان پہ حملے کیے جا رہے تھے، انہیں حملوں کے دوران ایک نے دھوکہ دیا، بڑے سے کہا کہ تمہارے چھوٹے پہ حملہ ہو رہا ہے، اب جو دھوکہ دیا اس کی طرف توجہ جیسے کی، ایک بلون نے وار کیا، سزا بلند ہوئی، السلام علیکم یا عبداللہ۔ جیسے ہی یہ صدا بلند ہوئی مولا حسین سے رہا نہیں گیا، کسی وقت چھوٹے بھائی کی آواز بلند ہوئی کہ میرا کیا، جیسے ہی یہ صدا بلند ہوئی ایک طرف سے جناب عباس چلے، ایک طرف سے جناب خود مولا حسین چلے، دونوں گئے لشکر کو چیرتے ہوئے، ان شہزادوں کو لیا، مولا نے اپنی گود میں لینے کے بعد کہا جو تم نے قربانی دی ہے، کہا مامو ہم نے حق ادا کر دیا، کہا دونوں شہزادوں کو اٹھا کے لا رہے ہیں، ایک کو جناب عباس لا رہے ہیں، ایک کو مولا ابا عبداللہ لا رہے ہیں۔ میں جیسے ہی لے کے آئے شہزادی زینب نے ایک بار بھی نہیں کہا، کسی نے کہا تمہارے شہزادے آئے ہیں، کہا میں نے بھائی کا صدقہ کر دیا ہے، اور شہزادی اس میں قائم رہی۔ شام کے زندان میں جب سر دیے گئے، ہر ایک نے اپنے عزیز کے سر کو اپنی گود میں رکھا، شام والی عورتوں نے دیکھا دو سر ہے وہ جدا رکھے، کہا کیا اس کی ماں مر گئی ہے، کہا نہیں ایسا نہیں کہو، میں زندہ ہوں، قائل کا کوئی نہیں رہا، کہا میرا حسین، شہزادی اپنے بھائی کا ماتم کرتی رہی، کسی جگہ اپنے شہزادوں کو یاد نہیں کیا، مدینہ میں بھی گئی تو پہلے بھائی کا ماتم کیا، اکبر کا ماتم کیا، قاسم کا ماتم کیا، لیکن چل دنوں کے بعد جب اپنے گھر میں گئی، جب گھر میں شہزادی پہنچی، اہل محبت کے بستر خالی تھے، شہزادی سے برداشت نہیں ہو سکا۔ میں کہوں گا شہزادی جو تو نے قربانی دی ہے وہ کوئی قربانی نہیں دے سکتا، لیکن افسوس شہزادی تیری قربانی اپنی جگہ، شہزادی تیری قربانی اپنی جگہ، تیرے بچے ایک دفعہ شہید ہوئے ہیں، ارے وہ اصغر جو تیز ہوتا چاہیے، اللہ اللہ ماتا میں حسین، یا حسین یا حسین یا حسین،
جب لاش اٹھا کر خیمے میں آئے سرور، زینب یہ پکاری اشکوں کو اپنے چھپا کر، میں بھی نہ تمہیں روؤں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا، شبیر کا تم صدقہ ہو، اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کرنا نا،
گزارش کی جاتی ہے کہ ہلکے بنا لیں اور تھوڑی تھوڑی صفحے آگے کر لیں، تھوڑی تھوڑی صفحے آگے کر لیں، ہلکے بنا لیں، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں آپ لوگ، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں۔ تاکہ جگہ ملتی جائے, تھوڑا تھوڑا آگے ہوتے.
محمد میرے